وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون سورة البقرة آيات 97 اور تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پائے گا حتیٰ کہ ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال عمر دیا جاتا حالانکہ اس کا لمبی عمر دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں اور اللہ پر اور اللہ اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے جو وہ کرتے ہیں. آج کے خطبے کا موضوع حرص و ہوا ہے جو انسان دنیا کی لالچوں میں اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے اور موت کا خیال نہیں کرتا. اکثر دیکھا گیا ہے کہ زندگی میں خوب ایک دوسرے سے چیزیں چھیننے جھپٹ چھیننے جھپٹنے اور ان کی حرص و ہوا میں انسان مصروف ہو جاتا ہے اور سوچتا ہی نہیں کہ آخر اس نے مرنا ہے. ہر جو پیدائش ہوتی ہے دراصل ایک موت پیدا ہوتی ہے. ان کی پیدائش تو ہو یا نہ ہو مرنا باہر ہر ایک نے ہے اور اس وقت موت کی گھڑی میں پھر بہت دیر کے بعد یاد آتا ہے کہ ہمیں آخر اب اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے. اس سلسلے میں کچھ احادیث نبوی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن میں اسی مضمون پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی گئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی حرص اور امید باقی رہتی ہے. یعنی بڑھاپے کے باوجود وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ جتنی چھینا جھپٹی کر سکتا ہے کر لے. اسی طرح سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدمی کے پاس اگر سونے کی ایک وادی بھی ہو تب بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دوسری وادی بھی آ جائے اور اس کے منہ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے. تو انسان کا منہ تو بالآخر مٹی سے بھرنا ہے ورنہ اس کی حرص و ہوا کا کوئی حال نہیں ہے. غالب کہتا ہے دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا یا آپ پر ہی یہ حرص یا جو بھی لفظ تھا کہ تکرار کیا کریں. دونوں جہان کی تکرار بھی دونوں جہان ہی ہو سکتے ہیں. تو انسان جب تک مٹی پر منہ میں دیکھ لے اس وقت تک اس کی حرص و ہوا کا کوئی آخری کنارہ نہیں. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک وادی بھی ہو تبھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دوسری وادی آ جائے اور اس کے منہ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. اسی طرح ترمذی نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بھیڑوں پر چھوڑ دیا جائے ان بھیڑوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ مال و عزت کی حرص کسی شخص کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد بن حنبل میں درج ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان میں بدترین خلق خوفناک حرص اور ناپسندیدہ بزدلی ہے. یہ حرص کا بزدلی سے کیا تعلق ہے؟ خوفناک حرص اور ناپسندیدہ بزدلی, دراصل کمی کے خوف سے ہی حرص پیدا ہوتی ہے. بزدلی اس بات کی ہے کہ کہیں ہمارا جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے وہ ختم ہی نہ ہو جائے. بس ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. خوفناک حرص اور بزدلی ایک دوسرے کی دوست ہیں. ایک اور روایت سنن نسائی سے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے اندر خدا کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کسی بندے کے دل میں ایمان اور حرص جمع ہو سکتے ہیں. مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں مومنوں کی تین قسمیں دیکھتا ہوں. ایک وہ مومن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے اور خدا کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں. یہ اول قسم ہے مومنوں کی. دوسرے وہ مومن جن پر لوگ اعتبار کر کے ان کے پاس اپنے اموال اور نفوس امانت رکھتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کو امین سمجھتے ہیں تو ان کے پاس امانت رکھتے ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ابو جی باول میں ایک شخص تھا کافی مولوی پرست. وہ ایک دفعہ کچھ پیسے لے کے آیا اور مجھے وقف جدید میں دیے کہ میں آپ کے پاس امانت رکھنا چاہتا ہوں. میں کہا تمہارے گاؤں کا مولوی ہے تمہیں اتنا پیارا ہے وہ, اس کے پاس کیوں نہیں رکھاتے؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ, اس کے پاس رکھوائی تو پھر گئی. تو میں نے کہا تمہیں اپنا دین اس کے پاس امانت رکھتے ہوئے حیا نہیں آتی اور پیسے اس سے بچاتے ہو؟ جو تمہارے پیسے کھا جاتا ہے وہ تمہارا دین بھی کھا جائے گا. اس لیے امین وہ ہے جو ہر چیز کی امانت رکھے. پھر تیسرے یہ فرمایا, ایسے مومن جن کو جب تما پیدا ہونے لگے تو اسے اللہ عز و جل کی خاطر چھوڑ دیں. تو تما تو ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے یا کبھی کبھی سر اٹھاتی ہے, سوئی ہی رہتی ہے جسم کے اندر. تو جب وہ سر اٹھائے تو اس وقت سوچے کہ یہ خدا کو پسند نہیں ہے تو پھر اس کی خاطر چھوڑ دے. مومنوں کی یہ تین قسمیں ہیں, اس کے سوا کوئی مومن نہیں ہے. جن میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی وہ ضرور مومن ہوگا. ایک سنن نسائی کتاب الوصایا میں روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سات ہلاک کر دیں والی باتوں سے اجتناب کرو. عرض کی گئی وہ کون سی سات باتیں ہیں؟ فرمایا, اللہ تعالیٰ کا شرک کرنا, حرص اور بخل, ایسی جان کو ناحق ہلاک کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, سود کھانا, یتیم کا مال کھانا, جنگ کے روز منہ موڑ کر بھاگ جانا, اور پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر بہتان ترازی کرنا. ایک مسند احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن کر سامنے آئے گا. ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں اور قیامت کے دن اندھیرے بن کے آئے گا یعنی روحانی طور پر بھی انسان پر وہ اندھیرا بن کے چھا جائے گا. بے حیائی اور یاوا گوئی سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے. بخل اور حرص سے بچو کیونکہ اسی نے پہلوں کو برباد کیا. یہاں بھی دیکھیں بخل اور حرص کا تعلق جوڑا گیا ہے. بخل اور حرص دونوں کا چوری دامن کا ساتھ ہے. بخل اس بات کا بخل ہے کہ خدا نے جو ہمیں دیا ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہی نہ ہو جائے, خرچ ہی نہ ہو جائے. فرمایا پہلے لوگوں کو ان دو چیزوں نے برباد کیا, قطع رحمی پر آمادہ کیا یعنی یہ جو بخل ہے اس کے نتیجے میں قطع رحمی پر آمادہ ہو جاتے ہیں. میرے پاس بہت سے جھگڑے آئے دن آتے رہتے ہیں, ان میں سے اکثر قطع رحمی کے ہی ہیں. یعنی بھائی بھائی کی جداد کھا رہا ہے, بھائی بہن کی جداد کھا رہا ہے اور کوئی حیا اس بات کی نہیں ہے کہ یہ جداد لے کے میں جاؤں گا کہاں, آخر اس نے مرنا ہے. تو مرنے کے وقت پھر وہ خونی فرشتے اس پر مقرر کیے جاتے ہیں جو آنکھوں سے اس کی جان نکالتے ہیں. یعنی یہ ایک تمثیل ہے کہ ایسے بد شخص کی روح کو فرشتے ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کرتے. تمثیلی رنگ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی جان نکالو اور آنکھوں سے اس کی جان نکالتے ہیں. تو اس روایت کو بھی غور سے سنیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن کر سامنے آئے گا. بے حیائی اور یاوا گوئی سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے. بخل اور حس سے بچو کیونکہ اسی نے پہلی قوموں کو برباد کیا. بخل اور حس کو دونوں کا اپنے باندھا, پھر اسی نے انہیں قطع رہنے پر آمادہ کیا اور انہوں نے اپنوں سے قطع تعلق کر لیا. اس نے انہیں بخل پر آمادہ کیا اور وہ بخیل ہو گئے. اس نے ان کو فسق و فجور پر آمادہ کیا اور وہ فاسق و فاجر ہو گئے. بس فسق و فجور ان کی آخری حد ہے. ایسے لوگ رفتہ رفتہ کھسکتے کھسکتے ضرور فسق و فجور میں داخل ہو جاتے ہیں. ایک مسلم کتاب البر سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے روز تاریکیوں میں بدل جائے گا, اور حرص اور بخل سے بچو کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. اس نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ انہیں آپس میں خون بہائے اور اپنی حرمت والی چیزوں کو حلال قرار دے دیا. عباد بن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سنن نسائی میں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اس علم سے جو نفع نہ دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکسار کی حد ہے کہ آپ کا علم یہ ہے جو آج تک ہمیں نفع دے رہا ہے اور قیامت تک جو لوگ ظاہر ہوتے رہیں گے ان کو آپ کا بیان فرمودا چھوٹا سے چھوٹا علم بھی نفع دیتا رہے گا. اور فرمایا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے کہ جو نفع نہ دے, ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو. اب آنگ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خشوع کسی اور دل میں نہیں ہو سکتا. انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے, یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا قیام اتنا لمبا ہو جاتا تھا بعض دفعہ کہ راوی کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اب بیٹھ جاؤں, مگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر بیٹھنے پر بھی دل آمادہ نہیں ہوتا تھا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خشوع بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا, اور اس کے باوجود وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو. پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کم سے کم پر کوئی سیر نہیں ہو سکتا تھا, جو کچھ ہوتا تھا وہ بھی آگے بانٹ دیتے تھے. اس کے باوجود عرض کرتے ہیں ایسے نفس سے جو سیر ہی نہ ہوتا ہو اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور سب سے آخر پر ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقبول دعائیں کبھی کسی نبی کو بھی نصیب نہیں ہوئی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو تم نے وہاں معجزہ دیکھا عرب کے بیابانوں میں کہ صدیوں کے مردے زندہ ہو گئے, وہ ایک فانی فی اللہ کی دعائیں ہی تو تھی. بس دعا بھی وہی ہے جو قبول ہو, اور سب سے بڑھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مقبول تھیں, اور قبولیت دعا کا راز یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے کہ ہماری دعائیں قبول کرو. بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ہم کس طرح دعا مانگیں کہ مقبول ہو جائے, تو اس کا یہی علاج ہے اور یہی میں حل ان کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کو مقبول دعاؤں کی توفیق عطا فرمائیں. حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت الترمذی میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے, اور میری امت کا فتنہ مال ہے. بس آج بھی جو امت محمدیہ کے لیے فتنہ ہے وہ مال ہی ہے. اور اب دیکھیں جتنے بھی مولوی ہیں وہ کفر کو اپنا رزق بنائے ہوئے ہیں, بس دراصل مال ہی ہے جو ان کے لیے فتنہ ہے. اور قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو ایسا رزق نہ چاہنا جو تمہارا ایمان چاٹ جاتا ہو. تو آج کل ساری دوڑ مال ہی کی ہو رہی ہے, غیر قوموں سے بھیک مانگتے ہیں, گرتے پڑتے ہیں, اور آخری تان اس بات پہ ٹوٹتی ہے کہ ہم مال مانگ کے مانگے ہوئے قرضے ادا کریں گے. بس مال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے, اس سے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاگیریں نہ بناؤ ورنہ تم دنیا میں ہی دلچسپی لینے لگ جاؤ گے. اس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے جاگیریں بھی بنائیں, اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا, اس لیے کہ وہ جاگیروں کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور دنیا میں ہی دلچسپی نہیں لیتے تھے. بس یہ دو مشروط چیزیں ہیں, جاگیریں نہ بناؤ یعنی اس حال میں نہ بناؤ کہ تم محض دنیا ہی میں دلچسپی لینے لگ جاؤ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی حضور کے گرد بیٹھ گئے. تب آپ نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے بارے میں اس بات سے ڈرتا ہوں تمہارے اوپر دنیا کی زیب و زینت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک موقع پر یہ فرمایا کہ میں دور کے قادیان کو جو ہزار سال بادشاہ بظاہر ہونا ہو اس طرح دیکھتا ہوں کہ بہت موٹے موٹے تجوریوں والے سیٹھ دکانوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں, اور یہ آخری ہلاکت ہے جس کے بعد پھر کوئی اس جماعت کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بخاری کتاب الرساخ میں درج ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اس کی طرف دیکھے جسے اس پر مال اور خلق میں فضیلت دی گئی ہے, تو اس کی طرف بھی جو دیکھے جو اس سے کم تر ہے. یہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی ایسی نصیحت ہے جو ہر شخص کے کام آتی ہے. کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں جس پر کسی اور شخص کو مال اور خلق میں فضیلت نہ ملی ہو. یہاں خلق نہیں فرمایا, خلق فرمایا ہے, یعنی بناوٹ, چہرہ, شکل و صورت, قد کاٹ, ان سب چیزوں میں بہرحال بعض دوسروں کو ایک انسان پر ضرور فضیلت ہوتی ہے. اس پر دل میں جو حسرت ہی پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمیں خلق میں اور مال وغیرہ میں فضیلت ملتی, اس کا علاج صرف یہی ہے کہ اس سے نیچے بھی تو بہت سے لوگ ہیں, ان کی طرف دیکھے کہ دیکھو میں کتنوں سے لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہوں, اور ان کی طرف دیکھ کر اس کے دل کو تسکین مل جائے گی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم کا اس سے زیادہ کوئی حق نہیں کہ ایک گھر ہو جس میں وہ رہے, اور لباس ہو جس سے وہ اپنا سطر ڈھانپے, اور کھانے کے لیے سوکھی روٹی جو بھی ہو, جیسی کیسی بھی روٹی ہو, وہ پی سکے اور اسے پینے کا پانی میسر آ جائے. تو آج کل کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی دھڑادھڑ نافرمانیاں ہو رہی ہیں, اس لیے اب پاکستانی کو دیکھ لیں, وہاں پینے کے لیے پانی میسر نہیں اور کھانے کے لیے غریبوں کو روٹی میسر نہیں, یہاں تک کہ وہ غربت اور فاقہ سے تنگ آ کر تنسوزی کر لیتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو جلا لیتے ہیں. یہ اس کا حال تو نہیں, ایسا شخص تو خود اپنے منہ سے جہنم مانگتا ہے. جو اس دنیا میں اپنے اوپر جہنم ڈالتا ہے وہ آخرت میں بھی اپنے لیے جہنم ہی مانگتا ہے, مگر ان لوگوں کو علم کوئی نہیں, نہ ان کا کوئی خیال رکھنے والا ہے, نہ ان کو سچا علم دینے والا ہے, اور آئے دن یہ واقعات چھپتے رہتے ہیں. تو اب پاکستان دیکھ لو کہ کس طرح پانی کی بوندوں کا محتاج ہو گیا ہے. ایک خبر میں نے پڑھی کہ دریائے سندھ, جس کو ایک طرف سے دیکھ کر واقعات میں لگتا تھا کہ دوسری طرف اس کا کنارہ ہی نہیں ہے, اب اس میں سے پیدل لوگ گزر جاتے ہیں اور پانی اتنا کم ہو گیا ہے. اور مجھے ڈر ہے کہ اسی قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا کرتے ہیں, کبھی کم پانی کے کبھی زیادہ پانی کے, جیسے حضرت نوح کی قوم کو زیادہ پانی کا بھی عذاب ملا تھا. تو جو للہ زندگی وقف کرتے ہیں ان کو نہ کم پانی کا عذاب ملتا ہے نہ زیادہ پانی کا, متوازن پانی ہمیشہ ان کو ملتا رہتا ہے. لیکن کئی دفعہ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ کم پانی کا عذاب ختم ہوتے ہی سیلاب آنے شروع ہو گئے, اور پھر پانی اتنا بڑا کہ بستیوں کی بستیاں اس میں ڈوب گئیں. تو کم پانی بھی ایک عذاب ہو جاتا ہے اور زیادہ پانی بھی عذاب ہو جاتا ہے. ایک ترمذی کی کتاب الیوم سے حضرت مستورب بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخرت کے مقابل پر دنیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالتا ہے, پھر وہ دیکھے کہ وہ کس قدر پانی اپنے ساتھ لے کر واپس آتی ہے. اب اسی مضمون کی روایت سوئی کے ناکے والی بھی ہے. ایک سوئی کا ناکا ایک عظیم سمندر میں ڈبو, پھر اس کو نکالو, تو سوئی کے ناکے کے ساتھ جتنا پانی لگا ہو اس سے سمندر میں جتنی کمی آ سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کے فیض میں اتنی بھی کمی نہیں آتی اگر تم اس کے فیض میں غوطہ خوری کرو اور اس کے فیض سے طلب کرو. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فیض سے میں کنجوسی, اپنی کنجوسی کو داخل نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ کیسے دے گا. اللہ تعالیٰ تو اگر پورا سمندر بھی دے تو تمہارے نزدیک تو اتنا ہی ہوگا جیسے ایک سمندر کا قطرہ ہو, یعنی خدا کے نزدیک وہ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ سمندر کا ایک قطرہ ہو. تو وہ اپنے بخل کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. ایک روایت مسلم کتاب اللود و رفائق سے حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سورہ الحاکم التکاثر پڑھ رہے تھے، آپ نے اس کی تلاوت کے بعد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، ہائے میرا مال، اے ابن آدم کیا کوئی تیرا مال ہے بھی صحیح سوائے اس مال کے جو تُو نے کھا لیا، اور جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، یا جو پہن لیا وہ پرانا اور بوسیدہ ہو گیا، یا جو تُو نے صدقہ کیا کہ وہ تمہارے لیے اگلے جہان میں فائدہ کا موجب ہوگا، تو اپنا مال تو تمہارا بس وہی ہے جو تم نے صدقہ کر دیا، ورنہ باقی مال تو اسی دنیا میں کھا پی لیا اور بوسیدہ کر دیا۔ پھر ترمذی نے کتاب الرقاق میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا اور فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جا گویا تو ایک پردیسی یا مسافر ہے۔ جب انسان مرنے لگتا ہے تو پھر یہی دل سے آواز اٹھتی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، مگر زندگی کے دن کاٹتے ہوئے اس وقت یہ خیال نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پردیسی یا مسافر کی طرح زندگی بسر کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب تو شام کرے تو صبح کے انتظار نہ رکھ، اسی لیے جب سونے کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہوئی ہے کہ وہ خدا ہمارا کتنا مہربان ہے جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی بخشی، اور جب صبح کرے تو شام کی انتظار نہ کر، کیونکہ کسی وقت بھی انسان کو موت آ سکتی ہے۔ اپنی صحت کے ایام کے دوران مرض کے ایام کے لیے کچھ بچا کر رکھ لے۔ یہ کچھ بچا کر رکھنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے جس پر عمل کر کے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، یعنی برے وقتوں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ اچھے وقتوں میں سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی یہی سنت تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سکھائی گئی تھی کہ جب برے وقت آئیں تو ان کے لیے اچھے وقت کا کچھ بچایا ہوا رکھنا چاہیے تاکہ برے وقتوں میں کام آ جائے۔ فرمایا اپنی صحت کے ایام کے دوران مرض کے ایام کے لیے کچھ بچا کر رکھ لے۔ صحت میں تو انسان مزدوری بھی کرے تو کچھ نہ کچھ کما لیتا ہے، لیکن جب مریض ہو جائے تو اس کا کوئی حال نہیں رہتا۔ اور پھر اپنی زندگی کے دوران موت کے لیے کچھ بچا کر رکھ لے۔ موت کے لیے یہ بچانا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے کفن کے لیے پیسے بچاؤ، مراد یہ ہے کہ صدقہ و خیرات دو جو پھر تمہارے ساتھ اگلی دنیا میں کام آئے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ امداد کے لیے عرض کیا۔ اور یہ بڑی دلچسپ روایت ہے، حضرت حکیم بن حزام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے سوال کے مطابق کچھ دیں۔ ایک بار پھر ایسے ہی میں نے درخواست کی، پہلی دفعہ بھی پورا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری دفعہ بھی پوری فرما دی، آپ نے پھر مجھے عطا فرمایا، پھر میں درخواست گزار ہوا، اسے بھی آپ نے منظور فرما لیا، لیکن ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا، اے حکیم یقیناً مال بہت سرسبز اور میٹھا ہے لیکن برکت بے نیازی میں ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بے نیازی سے بڑھ کر کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کی یہ روایت میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور ہے بہت پیاری، کئی دفعہ پھر بھی بیان کیا جائے تو نئی نسلوں کی ہدایت کا موجب بن سکتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے میں گزرا کرتا تھا جہاں ایک لنگوٹیا فقیر جس کے تن پر کچھ بھی نہیں تھا بیٹھا ہوا مانگا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں جب گزرا تو وہ بہت خوشی سے چھلانگیں مار رہا تھا، तो मैंने उससे खड़े होकर पूछा कि तुझे क्या मिल गया है, कौन सी तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, तुम इतनी सलाहियां लगा रहे हो। तो उसने घूर के मुझे देखा और कहा, जो अपना रास्ता लो, जिसकी मुराद ही कोई ना रहे उसकी पूरी ही पूरी। मैं इस फख्र में इस कनात के राज को पा गया हूं, अब मेरी कोई मुराद बाकी नहीं रही, पर जिसकी दिल की मुरादें खत्म हो जाएं वो सब कुछ पा गया। खाली भी कहता है, तुझको हो जब कबूल यकीन इजाबत दुआ न मान, यकीन इजाबत दुआ न मान, यानी बगैर यक दिल में बे मुद्दा न मान, अगर कभी तुम्हें यकीन होगे तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। तो सबसे बेहतर दुआ यही है कि खुदा हमारे दिल को कनात अता फरमा दे, हमें कोई ख्वाहिश न रहे मांगने की। चुनाचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल बहुत सरसब्ज और मीठा है लेकिन बरकत बेनियाजी में ही है। जो शख्स इस दुनिया के हासिल करने में हिरस और लालच का मुजाहरा करता है वो बेबरकती का मुंह देखता है, और उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जो खाता जाता है लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं होती। फिर फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल है। हकीम बिन हिजाम कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, उस जात की कसम जिसने सच्चाई के साथ आपको भेजा है, मैं आपके सिवा किसी से कुछ नहीं लूंगा, यहां तक कि दुनिया से कूच कर जाऊं। उसके बाद में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हकीम बिन हिज़ाम को बुलाते ताकि उन्हें कुछ हदिया दें, लेकिन वो कबूल न करते थे। हजरत उमर ने भी उनको देना चाहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि मुख्तलिफ इस्लामी जंगों और सरहदों से जो माल गनीमत हाथ आया करता था वो सहाबा को बांटा करते थे। इस पर उमर ने लोगों को मुखातिब होकर फरमाया, ऐ मुसलमानों, मैं तुमको हकीम बिन हिज़ाम के मुतल्लिक गवाह बनाता हूं कि मैंने उनके सामने माल से उनका हक पेश किया था लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अगर हकीम बिन हिज़ाम बहुत देर तक 16 साल के बाद जिंदा रहे और मरते दम तक किसी से कुछ कर दिया, सिर्फ अब क्या कहो मौला, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैरात वसूल की और किसी से कुछ नहीं लिया। अबू हुरैरा से मरवी है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा सच्चा कलिमा जो किसी शायर ने कहा है वो लबीद का ये मिसरा है, अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाहु बात खलल्लाहु बातिलु, कि खबरदार अल्लाह ताला के सिवा हर चीज हेज और झूठ है। इसी तरह ओहदे के लिए भी हिर्स नहीं करनी चाहिए, इन दुनिया की मालो दौलत की तो हिर्स करते हैं, ओहदे की भी लोग हिर्स करते हैं। सही बुखारी किताबुल अहकाम में यह रवायत है अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं और मेरी कौम के दो अफराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर आए, तो उनमें से एक शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह हमें हाकिम बना दीजिए। ऐसी बात दूसरे शख्स ने भी की कही तो हुजूर ने फरमाया कि हम किसी ऐसे शख्स को अमारत पर फायज नहीं करते जो ये खुद मांगे, और ना उसे देते हैं जो उसकी हिर्स रखे। अब याद रखो कि जमात में भी यही दस्तूर चल रहा है, कोई शख्स खुद अपने आप को वोट नहीं दे सकता, नाम तजवीज करने को दरकिनार वोट भी नहीं दे सकता, और अगर साबित हो जाए कि किसी इलेक्शन में किसी ने अपने आप को वोट दिया था या किसी को कहा था कि वो उसे वोट दे, तो उस सूरत में अगर वो कामयाब भी हो जाए तो उसका वोट उसका नाम रद्द कर दिया जाता है। बस ये रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत मौकदा के मुताबिक है। हजरत अकदस मसीह मौऊद अलैहि सलाम फरमाते हैं, दुनिया की हिस्स हवा ने तुम्हें आखिरत की तलाश से रोक रखा یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑے، دنیا سے دل مت لگاؤ، تم عنقریب جان لوگے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ عنقریب تم جان لوگے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اسی آیت کا ترجمہ۔ پھر کشتینوں نے فرمایا، اے امیرو اور بادشاہو اور دولت مندو، آپ لوگوں میں ایسے لوگ بھی بہت کم ہیں جو خدا سے ڈرتے اور اس کی تمام راہوں میں راست باز ہیں۔ اکثر ایسے ہیں کہ دنیا کے ملک اور دنیا کی املاک سے دل لگاتے ہیں اور پھر اس میں عمر بسر کر لیتے ہیں اور موت کو یاد نہیں رکھتے۔ ایک عبارت ملفوظات جلد سوم سے لی گئی ہے۔ پھر ایک بد اخلاقی بخل کی ہے، یعنی اخلاق فاضلہ پر مسیح علیہ السلام نے جو مختلف مسائل فرمائیں ان میں بخل سے باز رہنے کو بھی ایک اخلاقی اعلیٰ قسم بیان فرمایا۔ باوجود ہی کہ خدا تعالیٰ نے اس کو مغفرت دی ہے، مگر یہ انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ بد اخلاقی بخل کی ہے، تو بخل کی بد اخلاقی سے مراد یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں، اپنے گرد و پیش پر ذرا بھی رحم کی نگاہ نہیں ڈالتا۔ ہمسایہ ننگا ہو، بھوکا ہو، مگر اس کو اس پر رحم ہی نہیں آتا۔ مسلمانوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، وہ وجود اس کے کہ دنیا میں مال و دولت جمع کرتا رہے اور کوئی کام دوسروں کی ہمدردی اور آرام کے لیے نہیں رکھتا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا اور کوشش کرتا تو اپنے قوا اور دولت سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا تھا، مگر وہ اس بات کی فکر ہی نہیں کرتا۔ پھر دنیا کے اموال پر گرنے والوں کو مسیح مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تنبیہ فرمائی، وہ جو دنیا پر کتوں یا چونٹیوں یا گدوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا سے آرام یافتہ ہیں، وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا، جو شخص دنیا کے لالچ میں پھنسا ہوا ہے اور آخرت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ بس اپنے اموال کو اپنے اوپر بھی بے شک خرچ کریں، مگر آخرت کا خیال ضرور رکھیں، ورنہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سے نہیں رہیں گے۔ ملفوظات کی یہ عبارت ہے، متقی سچی خوشحالی ایک جھونپڑی میں بھی پا سکتا ہے۔ جو دنیا دار و حرص و آز کے پرستار کو رفیوشان قصر میں بھی نہیں مل سکتی۔ یہ وہم ہے کہ دولت سے دل کا چین خریدا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے امیر لوگ بھی اگر اپنے دل کا حال بتائیں تو انسان کو پتہ چلے کہ کس طرح ان کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ سیگل صاحب، تو اس زمانے میں تو بہت کم امیر ہوتے تھے، آج کل تو بے شمار امیر ہو گئے ہیں۔ سیگل پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے تھا۔ اس سے لوگ بہت ہی حسد بھی کرتے تھے اور رشک بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں کسی نے اس سے کہا کہ آپ کے تو عیش ہیں، آپ کو تو جو کچھ دنیا میں ہو سکتا تھا میسر ہو گیا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو ایک دم کھڑے ہو کے اس نے اپنا قمیض کھولا اور کہا، اگر تم میرے دل میں جھانک کے دیکھو تو تمہیں پتہ لگے کہ یہاں جہنم ہے، آگ لگی ہوئی ہے میرے دل میں، کوئی غلط مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ تھا کہ میرے دل کو دیکھو تو اس میں صرف تقویٰ دکھائی دے گا، پر جو تقویٰ سے خالی دل ہوتے ہیں ان کے اندر جہنم ہی برستے ہیں۔ بس دنیا کی دولتوں پر صرف اسی دولت پر رش کرو جو بنی نوع انسان کی خاطر خرچ کرنے والے کی دولت ہے، اسی علم پر رش کرو جو بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے خرچ ہوتا ہے، باقی ساری باتیں بے معنی اور بے حقیقت ہیں۔ جس قدر دنیا زیادہ ملتی ہے اسی قدر بلائیں زیادہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اب دنیا دار بتاتا تو نہیں پھرتا کہ کیا بلائیں ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ جو دنیا کمانے میں ہی منہمک ہوتے ہیں ان کو ہزار قسم کی بلائیں گھیر لیتی ہیں. بس یاد رکھو کہ حقیقی راحت اور لذت دنیا دار کے حصے میں نہیں آئی. یہ مت سمجھو کہ مال کی کثرت, عمدہ عمدہ لباس اور کھانے کسی خوشی کا باعث ہو سکتے ہیں, ہرگز نہیں, بلکہ اس کا مدار ہی تقویٰ پر ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. جاہیر صاحب آگے آ جائیں.